الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج منگل کا دن ہے، اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شعر آفاق کتاب مثنوی مولانا روم کا درس ہوتا ہے. داستان عاشق بر معشوق کی خود بر شمر خدمت ہا وفاہائے خود را و شبہائے دراز تتجا فجنم المدواج را و بے نوائی و جگر تشنگی روزہائے دراز و می گفت من جزی خدمت نمی دانم اگر خدمت دیگر است مرا ارشاد کن کہ ہرچی فرمائی من قادم اگر درات شرفتن است چو خلیل علیہ السلام و اگر دہان نہنگ افتادن چو یونس علیہ السلام اگر افتاد بار کشتہ شدن چو جرجیس علیہ السلام و اگر از گریہ نابینا شدن است چو شعیب علیہ السلام و فوج انبیاء بیا را شمار نیست و جواب گفتن معشوق او را. اس عاشق کی کہانی جس نے اپنے معشوق کے سامنے اپنے خدمتوں اور وفاداریوں کو شمار کیا، وہ لمبی راتوں میں خوابگاہ سے الگ رہنے کو، لمبے دنوں میں بے سامانی و کلیجے جلنے کو، اور کہتا تھا کہ مجھے اس کے سوا اور کوئی خدمت معلوم نہیں، اگر کوئی اور خدمت ہو تو مجھے ارشاد کرو، جو کچھ حکم دو گے میں تابعدار ہوں. اگرچہ حضرت خلیل علیہ السلام کی طرح آگ میں کودنا پڑا، اگرچہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مگرمچھ کے منہ میں پڑنا ہو، اگرچہ حضرت جرجی علیہ السلام کی طرح سات بار قتل ہونا ہو، اگرچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرح رو رو کر نابینا ہونا ہو، انبیاء کے وفا و جاں بازی کا شمار نہیں، اور معشوق کا اس کو جواب دینا. آیا کہ عاشق بہ پیش یار خود میں شمار دس خدمت و اذکار خود. ایک عاشق اپنے معشوق ایک معشوق کے سامنے اپنی خدمتیں اور کارنامے گناتا رہا. کز برائی تو چنی کردم چنا تی رہا خوردم دری رزم و رزم و سنا، کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا وہ کیا، اس مارکہ میں تیر و نیزے کا ہے. مال رفت و زور رفت و نام رفت برمن از عشقت بسے نا کام رفت. مال جاتا رہا، طاقت جاتی رہی، نام جاتا رہا، تیرے عشق سے مجھ پر بہت ناکامیاں نازل ہوئی. ہیچ صبح ہم خفتہ با یا خاندان یافت، ہیچ شام یا باسر و سامان یافت. کسی صبح نے مجھ کو آرام سے سوتا اور خوشی سے ہنستا نہ پایا، کسی شام نے مجھ کو سر و سامان کے ساتھ نہ پایا. آچے او نوشید بو دستل خدرد در حضوری او یکایک میں شمرد. قرض اس نے جس قدر تکالیف کڑوے اور مقدر گھوٹ پیے تھے اس کے سامنے سب گنا ڈالے. نج برائے منت بل میں نمود بردرستی محبت صد شہود. اپنے تکالیف کا ذکر اس پر احسان رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے محبت کے پختگی کے سینکڑوں گواہ پیش کر رہا تھا. آکلا را یک اشارت بس بود عاشقارا تشنگی زا کے رود. اظہار محبت میں کلمندوں کے لیے ایک اشارہ کافی ہے، مگر عاشقوں کی پیاس سے کہاں زائل ہوتی ہے، وہ تو صراحت کے ساتھ بار بار اظہار محبت کریں گے. میں کنت تکرار گفتن بے ملال کے اشارت بس خونت خوت از جلال. وہ بے تکان اظہار محبت میں بار بار گفتگو کرتے، اس کی مثال مچھلی کی سی ہے. مچھلی آب زلال کے صرف اشارہ کو کب کافی سمجھتی ہے، وہ تو اس میں ڈوبنا چاہتی ہے. سچ سخن میں گفت زا در در دردے کوہن در شکایت کی نہ گفتم یک سخن. وہ عاشق اس پرانے درد کی شکایت کی سینکڑوں باتیں کرتا تھا، میں نے تو ایک بات بھی نکل نہیں کی. آتشی بودش نمی دانست چیز لے کچوشم آز توفی اومی گریست. اس میں ایک آگ تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہے، لیکن اس کی تپڑ سے شمع کی طرح روتا تھا. بعد گریا گفت ایہا رفت یہ لیک این زما ارشاد کن تو یار نیک. رونے کے بعد اس نے کہا محبوب زیبا، یہ حالات تو گزر چکے، اب فرمائے کیا حکم ہے. ہرچہ فرمائی بجا استا استاد ام برختی تو پاؤ سر بن ہاد ام. اب تم جو حکم دو میں اس پر دل جان سے قائم ہوں، تمہاری اطاعت پر اپنا سارا وجود سر سے پاؤں تک رکھ چکا ہوں. بعض نسخوں میں وہ سر درج ہے. گردرے آتش رفت باید چوں خلیل ورچو یو یحییٰ می کو خونم سبیل. اگر مجھے خلیل علیہ السلام کی طرح آگ میں پڑنا چاہیے، اور اگر یحییٰ علیہ السلام کی طرح میرا خون مباح کر دو. ورج گریا چو شعیب آما شوم ورچو نوینس درف ہم ماہی شوم. اور مجھے رو رو کہ شعیب علیہ السلام کی طرح نابینا ہونا پڑے، اور یونس علیہ السلام کی طرح مجھے مچھلی کے منہ میں پڑھنا چاہیے، ورچو یوسف چاہو زن زند زندانم کنی ورز فکرم عیسی مریم کنی. اور اگر عیسیٰ علیہ یوسف علیہ السلام کی طرح مجھے کوئے اور قیدخانہ میں ڈالو, اگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مجھے محتاج رکھو, رخ نہ گردانم مگر دم است من بہرم فرما تو دم بہر فرمانے تو دارم جان و تن, تو میں منہ نہیں پھیروں گا اور تم سے نہیں پھیروں گا, پھر تمہارے حکم کے لیے میں جان و جسم کو وقف رکھتا ہوں. اوپر کے چھ اشر کے بعد گریا یہاں تک چھ اشار بعد اس کو میں نہیں گفت معشوق این ہما کر دی ولے گوش بخشا پہن اندر یا بنے. معشوق نے کہا یہ سارے کام تم نے کیے لیکن اچھی طرح کان کھول کر سنو اور خوب سنو. کانچے اصلی اصلی کانچے اصلی اصلی شکست ولا دلاس آنا کر دی آنچ کر دی فراس, کہ جو کام عشق و محبت کا اصل ہے وہ تم نے نہیں کیا اور جو کیا ہے یہ چھوٹے کام ہے. گفت عاشق بگو اصل چیز گفت اصلش مردن مردن استو نیست دیست. اس عاشق نے بتاؤ اصل کیا ہے, معشوق نے کہا اس کا اصل مرنا اور فنا ہو جانا ہے. ای ہما کر دی نہ مردی زندے ہاں ببی راری یار جا یا زندے, یہ سارے کام تم نے کیا مگر مرے نہیں اور اب تک زندہ ہو, ہاں ذرا مر جاؤ اگر تم جان پر کہنے والے. عاشق گربہ میری زندگی یا بھی تمام نہ میری کوئی تم مان دو تا قیام, اگر تم مر جاؤ تو پوری زندگی پاؤ تمہارا نام نیکت قیامت تک رہے. چوشنو دا عاشقی بے خوش تن آہ سر دے برکشی از جان و تن, جب اس عاشق بھی خود نے معشوق کی بات سنی تو اپنے جسم جان سے آہ سر کھینچی. ہم دراندم شد دراز و جاں بداد ہم چ گل در باخت سر خندان و شاد, اسی وقت لیٹ گئے جان دے دی پھول کی طرح ہنسی خوشی سر دے دیا. ماندا آخندہ برو بخفی ابد ہم چ جانو عقل آر بے کبد, وہ مسر و شادمانی کی ہنسی ہمیشہ کے لیے اس پر وقف رہے گی جس طرح عارف کی جان و عقل بلا تکلیف مسرور شادان. یعنی بعض نسخوں میں دوسرا مصرع یوں لکھا ہے کہ ہم چ جانے پاک احمد یا احد, یعنی جس طرح احد علیہ السلام کی روح پاک اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے ساتھ واصل ہو کر مسرور شادماں ہے. آگے تمثیل کے پیرام میں فرماتے کہ عاشق صادق اور عارف کامل موت کی اذیت سے متعزی و فرار کی دنیا سے مغموم نہیں ہوتے. نوری میں آلود کے گرد و ابد برزند آن نوری بر ہر نیک و بد, عارف عاشق جو گویا چاند کا نور ہے غم کی علائش سے ہمیشہ پاک ہے, وہ اس سے کب آلودہ ہوتا ہے اگرچہ اس کا وہ نور دنیا کی ہر بری بلی چیز پر پڑتا ہے. اوز جملہ پاک اگر دو بما بمچ نوری اکل جاسو یہ الہ, وہ نور سب اشیاء ان کے علائش سے پاک رہ کر اپنے چاند کی طرح واپس چلا جاتا ہے جس طرح عقل جان کا نور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, یعنی عارف فاضل بھاگ ہو جاتا ہے. وصف پاکی وقف بر نوری میں ہست تابشش گر بر نجاسا رہ ہست, پاکی کی صفت چاند کی نور پر وقف ہے اگرچہ اس کا پرتو تو راستے کے نجاستوں پر بھی پڑتا ہے. زانہ جاساتے رہو آلودگی نور راہ حاصل نہ گردد و بدرگی, ان راستے کے نجاست و آلودگی سے نور میں خرابی نہیں آتی. ارجعی بشنید نوری آفتاب سوئی اصل خوش باز آمد شتاب, سورج کے نور نے ارجی کا خطاب سنا اس لیے فوراً اپنے اصل کی طرف واپس آ گیا. یعنی یہاں عاشق کے حق اور عارف کامل کو نوری آفتاب سے تشبیہ دیے, اس کی جان نفس مطمئنہ ہے اس لیے حق تعالیٰ نے اس کو خطاب دیا یا تو نفس المطمئنہ ارجی الی ربک کے راضی و تم مردو فتخلی فی عبادی و تخلی جنتی. ہاں نیز گل گلہن ہا برو تنگے بماد, نیز گل گلشن ہا برو رنگے بمناد, اس پر حمام کی بٹیوں کا داغ دبا رہا نہ اس پر باغوں کا رنگ رہا. نوری دیدہ باز گشت ماند در سودائے او سہرا او دشت, آنکھوں کا نور سہرا او دشت میں پھر پھرا کر آنکھوں کا نور ہی رہا اور اسی حیثیت سے وہ آنکھوں میں واپس آ گیا. سہرا و دشت اس کے سودا میں ہاتھ ملتے رہ گئے. بعد نسخوں میں پہلے اس مصرع یوں درج ہے نوری دیدہ سو دیدہ باز گش, اس میں اگر ترجمہ بلا تکلف ہو جائے مگر وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا جو یہاں مقصود ہے. چونکہ زی ویران نورش ماند گشت ماند در سہرا دیدہ باز گشت, جب اس کا نور اس ویرانے سے واپس چلے گیا تو آنکھ کی سہرا میں اس کی سیر و گردش رہ گئی. یعنی نوری دیدہ اور سہرا دیدہ کے بیان سے مولانا قاضی مبارک آنکھ کے متعلق ایک اور نقطے کی طرف منتقل ہوتا ہے جس کو ایک حکایت میں بیان فرماتے ہیں. اچھا جی حضرت, چونکہ حکایات کے ذیل میں بڑے بڑے نقطے بیان کرنے کی بڑی مہارت رکھتے ہیں, مہارت کیا ہے الہامی اشعار,
بالکل.
جیسے اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے وہ کلمات صادر کرواتے ہیں. تو یہاں پر ایک عاشق صادق اپنے معشوق کے سامنے وہ تمام کارنامے جو اس نے اپنے عشق میں کیے تھے وہ بیان کرنا چاہتا ہے, وہ بیان کر دی. دوسری بات, اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اب میں مزید کیا کروں, یہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, جو بھی آپ حکم دیں میں اس کے لیے تیار. تو اس نے بھی وہ بھی کر دیے, یعنی گویا کہ ماضی مستقبل دونوں بتا دیا, حال پہ وہ کھڑا ہے. معشوق اس کو کہتا ہے کہ تو نے سارے کارنامے کر دیے لیکن ایک کارنامہ جو ان تمام چیزوں کا اصل ہے وہ تو نے نہیں کیا. تو وہ کہتا ہے کہ پھر وہ کیا ہے؟ تو معشوق نے کہا کہ وہ اصل میں ان تمام چیزوں کا حاصل یہ کہ تو مر جائے. تو ابھی تو مرا نہیں, تو زندہ ہے, لہٰذا یہ سارے کام چھوٹے چھوٹے کام ہیں, اصل کام تو ہوا نہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ لیٹ گیا اور جان دے دی. تو ایک جو مطلب ہے مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھر گئی, اور مطلب مولانا کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ مسکراہٹ اب اس کی باقی ہے. اب اس سے وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں, مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فانی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ فانی چیزوں کا کیا ہے, وہ جتنے بھی آپ فانی چیزیں دیں گے تو وہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو دی ہوئی چیزیں ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جو اصل محبوب ہے یعنی اللہ جل شانہ, یعنی محبوب حقیقی جو ہے, ان کے لیے انسان اپنی نفس کو گویا کہ ذبح کر لے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو نفس ہے اگر تو نے اس کو قربان کر لیا اس کے لیے, تو اللہ پاک کا قانون یہ ہے کہ اس کو قبول فرماتے ہیں لیکن اس سے زیادہ دے دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان, کیونکہ وہ قانون ہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دو بالش جاتی ہے, جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دو ہاتھ جاتی ہے, جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. لہٰذا تو اس فانی چیز کو اگر دے گا اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ تجھے باقی بنا دے گا. باقی کیسے بنائے گا؟ یہ ذرا تھوڑا سمجھنے کی بات ہے. باقی اس طرح بنائے گا کہ تو اس فانی وجود کے ساتھ جو کر رہا ہے, یعنی اس نفس کے لیے جو کر رہا ہے, یہ سارا فانی ہے, یہ سارا فانی ادھر رہ جائے گا. لیکن اگر تو اس نفس کو درمیان سے نکال دے تو اب وہ جو اصل چیز تھی جس کی وجہ سے تو اللہ سے دور ہوتا وہ درمیان سے ہٹ گئی, تو اب جو تو کرے گا وہ سب اللہ کے لیے ہوگا, وہ جو بھی اللہ کے لیے وہ باقی ہے. جو نفس کے لیے وہ فانی ہے اور جو اللہ کے لیے وہ باقی ہے. لہٰذا اس کے بعد تیرے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ سارے کے سارے باقی کے اعمال ہوں گے, اور چونکہ جس وجود سے اس اعمال صادر ہوں گے وہ بھی ایک باقی وجود ہوگا, کیونکہ وہ وجود ختم ہونے والا نہیں ہے, وہ وجود ختم ہونے والا نہیں, وہ تو انتقال کرنے والا ہے, انتقال کرنے والا ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ تیرا جو وجود ہے وہ بھی باقی ہو جائے گا. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں, اگر ہم اس کو تھوڑا سا تمثیل کے طور پہ کہہ دیں, وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس کو جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے, تم اس کو جانتے نہیں. تو جیسے وہ شہید اپنے وجود کو فنا کرتے اللہ کے لیے تو وہ زندہ رہتا ہے. اس طرح جو اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے, نفسانی فنا جس کو ہم کہتے ہیں, اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے تو اب وہ بھی زندہ ہے. فرق صرف یہ کہ وہ جو زندہ ہے وہ ادھر زندہ ہے, یعنی مطلب ایک ادھر زندہ ہو گیا اور یہاں کے نظروں سے اوجھل ہو گیا, لیکن یہ جو اللہ کے حکم میں جس نے نفس فنا کیا وہ ادھر بھی زندہ لوگ شمار کرتے ہیں, اللہ کے ہاں بھی زندہ ہے. مطلب یہ کہ وہ چونکہ اعمال کر رہا ہے نا مسلسل, تو لوگ بھی اس کو تو زندہ ہی مان رہے نا, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ باقی ہے. ہاں جی, تو لہٰذا وہ باقی باللہ جس کو ہم کہتے ہیں بقا باللہ, فنا فی اللہ و بقا باللہ, یعنی جو انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اللہ کے لیے, اللہ کی محبت میں فنا کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئے وجود دے دیتے ہیں جو باقی ہوتا ہے, اور وہ بقا باللہ ہوتا ہے. پھر اگر اللہ پاک چاہے تو اس کی تشکیل کر دیتے ہیں لوگوں کی طرف, وہ لوگوں کی طرح اس کو بنا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو نہیں پہچان سکتے کہ یہ باقی ہے. لوگ اس کو عام طور پہ جانتے ہیں کہ ہماری طرح ہے, جیسے پیغمبروں کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے, یہ تو کھاتے پیتے ہیں, بازاروں میں پھرتے ہیں, ہاں کیسے مطلب وہ ہے, لیکن وہ ظاہر پیغمبر پیغمبر ہوتے ہیں, وہ ان کی طرح تو نہیں. تو یہ مطلب ظاہر اس میں یہ ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو فنا کر دے اللہ کے راستے میں, باقی سارے کام جتنے نیک ہیں وہ اپنے طور پہ اچھے ہیں لیکن چھوٹے کام ہیں, چھوٹے کام ہیں, بتا دیے نا کہ چھوٹے کام ہیں, لیکن جو اپنے آپ کو فنا کر دے وہ اصل ہے. اب وہ یہاں پر ایک بات آ گئی, بہت بڑی بات آ گئی. یہاں پر یہ بات آ گئی کہ دیکھ شریعت جو ہے نا وہ تو مبتدی کے لیے بھی ہے, متوسط کے لیے بھی ہے, منتہی کے لیے بھی ہے, سب کے لیے شریعت ہے. اب جب مبتدی شریعت پر عمل کرتا ہے تو اس میں اس کا نفس کا حصہ ہوتا ہے, لہذا اس کی وہ ویلو نہیں ہوتی, اس کا نفس کا حصہ ہوتا ہے. جیسے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا, ایک آدمی نے پوچھا تھا بوڑھے نے کہ آپ بھی وہی کام کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں, لیکن آپ اور ہمیں ایسا فرق کیوں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم جو کرتے ہو تمہارا نفس کہا جاتا ہے, وہ تمہارا نفس کہا جاتا ہے. تو وہ نفس کیسے کہتا ہے؟ اب مثلا میں نے مسجد بنائی, نفس خوش ہو گیا میں نے بڑا کام کر دیا, یہ عجب ہے, کدھر گیا کام؟ ہاں جی کام تو گیا, اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا, لیکن کام تو گیا. جب تک آپ کے اوپر اللہ جل شانہ کا وہ نور توحید آپ کے اوپر مستولی نہیں ہوا کہ آپ کو ہر چیز اس سے ہو تو وہ نظر آئے, اس وقت تم اپنے نفس کو درمیان سے نہیں نکال سکتے. تمہیں اپنا آپ نظر آئے گا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. لیکن جب وہ نور آپ کے اوپر مستولی ہو جائے گا پھر آپ کو اپنا آپ نظر نہیں آئے گا, بلکہ آپ کو ہر چیز میں اللہ نظر آئے گا. یعنی آپ اللہ ہی کے لیے سب کچھ کام کریں گے, اور جو کام بھی ہو رہا ہوگا تو آپ کہیں گے اللہ نے کیا. آپ کو یوں سمجھ لیے کہ اپنا حصہ جو نظر آئے گا وہ یہ ہوگا کہ میں خراب کر رہا ہوں, جو اللہ پاک کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, اور جو میں کر رہا ہوں, جو میرا حصہ ہے اس میں, وہ خراب کرنے کا ہے. اپنی خرابی پر نظر ہوگی اور اللہ جل شانہ کے اس پر نظر ہوگی, فضل پہ نظر ہوگی, کمال. ہاں جی, تو یہ جب تک آپ کے اوپر یہ نور مستولی نہیں ہوا, جس کو یہاں سورج سے تشبیہ دیے, اس وقت تک آپ اپنا نفس اس سے نہیں جان چھوڑ سکتی, وہ ایسے ہی رہے گا,
आपको अपना नफ्स ही नजर आएगा। हाँ जी, तो यही बात है कि ये नूर तब आता है जब आप अपने नफ्स को उसके लिए कुर्बान कर दें। फिर आप गोए कि यूं समझ लें, चूंकि वो रुकावट ख़त्म हो गया ना, हिजाब ख़त्म हो गया। तो जब हिजाब ख़त्म हो गया तो बस नूर ने सब कुछ को निहा लिया, चाहे वो कैसे भी है, उस पर जो है ना मतलब है, फिर आपको सब कुछ उससे होता हुआ नज़र आएगा। जिसको कहते हैं ना फ़ाल मयरीद, क्या सब कुछ अल्लाह करता है, वो आपको नज़र आएगा। फिर आप अब ज़रा थोड़ा सा इसमें किस्से में जो कंक्लूजन है वो क्या है, किस्से में कंक्लूजन ये है कि मुब्तदी का जो काम है वो सारे काम बेशक ठीक ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक फनाइयत हासिल नहीं हुई तो वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती जिसका हासिल करने का, जो मनतही को हासिल हो सकती, वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती। तो माशूक जो कह रहा था कि तूने जितने भी काम किए छोटे छोटे काम किए हैं, बड़ा काम नहीं किया। बड़ा काम क्या है, नफ्स को दरमियान से निकालो, नफ्स को दरमियान से निकालो। हाँ जी, तो यहां पर हमें जो बात पता चलती है मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो तहकीक है वो ये है कि तरीकत का जो काम है वो ये है कि अकायद मुस्तहकम हो जाए और अवामिर नवाही यानी गोए के उस तरह होने लगे जिस तरह होने चाहिए, मतलब उस तरीके से होने लगे जिस। अब बात यह है कि है तो यही बात, तो अब यहाँ पर हम लोग ज़रा थोड़े से देखेंगे कि ये जो तसव्वुफ़ के अंदर मेहनतें हैं वो किस लिए की जाती हैं, क्योंकि शरीयत तो मौजूद है तो शरीयत पर चलो ना, फिर इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है। तो इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत यहाँ पर है, जैसे इस वाक्य में बताया गया कि इसके बग़ैर आपके सारे काम छोटे छोटे होंगे। इसके बग़ैर आपके सारे काम छोटे, जब ये काम हो जाएगा तो फिर आपके काम सारे उसके लिए होंगे। तो मोहम्मद रसूला जो शरीयत की तशरीह है वो अपनी जगह पे कायम है, उसमें तब्दीली नहीं है, तब्दीली ला इलाहा इल्लल्लाह की, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की तब्दीली है जो तरीकत से होती है कि अल्लाह जल्ल शानु की जो मारिफत आपको जितनी जितनी हासिल होती है और अपने नफ्स का हिजाब जितना जितना दूर होता जाता है, आप अपनी हकीकत की तरफ रजू करते जाते हैं, जैसे वो रोशनी वापस हो जाती है। हाँ जी, जो मतलब ये कि रजू हासिल हो जाता है, इस सूरत में फिर आपका कलमा सही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तबलीगी जमात वाले भी यही बात करते हैं, अगरचे शायद लोगों ने पता नहीं उससे वो मतलब ले लिया नहीं लिया, लेकिन वो जो हजरात फरमाते हैं आपका कलमा भी नहीं बना तो क्या मतलब है, उसका मतलब यही है कि अपने नफ्स को हटाओ दरमियान से, कलमा का मतलब बनना ये है। ला इलाहा इल्लल्लाह की तीन दर्जे हैं ना, नहीं माबूद मगर अल्लाह, नहीं मकसूद मगर अल्लाह, नहीं मौजूद मगर अल्लाह। जब नफ्स बिल्कुल ख़त्म हो गया तो नहीं मौजूद मगर अल्लाह, फिर वो वाली बात होगी। यानी यूँ कह सकते हैं कि आपने अपने दिल के रुकावट को दूर कर लिया तो ना मकसूद अल्लाह हो गया, क्योंकि दिल के साथ ताल्लुक है उसका। हाँ जी, ला माबूद इल्लल्लाह अकल के साथ ताल्लुक है, ला मकसूद इल्लाह का दिल के साथ ताल्लुक है, और ला मौजूद इल्लाह का नफ्स के फना के साथ ताल्लुक है, ठीक है ना। तो ये जो तीसरा स्टेज जब आता है जिसमें आप नफ्स की दरमियान से वो निकाल लेते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें नजर आती हैं। तो फिर मोहम्मद रसूलल्लाह पर ही अमल करना है, शरीयत पर ही अमल करना है, लेकिन वो उस ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ है। उस ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ है जो बना हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह है। उसके लिए मोहम्मद रसूल के तरीके पे चलना है। ये मोहम्मद रसूल के तरीके में कोई तब्दीली नहीं है, एक मुफ्तदी भी मोहम्मद रसूल के तरीके पे जाएगा। नमाज क्या दूसरा पढ़ सकते हैं? वो जो नमाज उसका है वो नमाज भी, उस जो मनते की नमाज है उसकी भी नमाज इस तरह है। वही दो रकात, वही रकात में दो सजदे, एक रुकू, किरत, सब चीज़ें बिल्कुल वही हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि दिन तो मुकम्मल है, दिन में तो कोई तब्दीली हो नहीं सकती, दिन तो अपनी जगह कायम है। लेकिन उसके साथ आपकी अटैचमेंट क्या है, आप किस लिए कर रहे हैं? अपने नफ्स के लिए कर रहे हैं या अल्लाह के लिए कर रहे हैं? अपने नफ्स के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं? अब जब तक आपका नफ्स दरमियान से ना निकले, तो आप नफ्स के लिए उसका कुछ ना कुछ हिस्सा कर रहे होंगे कुछ ना कुछ हिस्सा उसका नफ्स के नजर आया होगा। तो जितना जितना आप उससे निकलेंगे, उतना उतना आपका ला इलाहा इल्लल्लाह मुकम्मल होता जाएगा। और उसके बाद फिर मुकम्मल जब नफ्स यानी वो दरमियान से निकल जाएगा, तो फिर वो सही ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। उस सही ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अमल है ना, वो फिर असल काम है। तो यहाँ बका बिल्लाह का मतलब ये हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वो जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अमल वो जो सिर्फ अल्लाह के लिए है, जिसको अज़म मुजीद साहब ने फरमाया मबूदियत सिर्फ, मतलब सिर्फ अल्लाह ताला की आज मतलब उसके लिए जो होगा। तो ये मतलब हुआ है कि या उसके लिए हजरत ने एक और लफ्ज़ भी किया है, वो वजूद महूबा, वजूद महूबा का लफ्ज़ भी बकाबिल्लाह के लिए करते हैं कि एक नया वजूद अदा किया जाता है, जिसके मुताबिक वो आमाल सारे के सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक अल्लाह के लिए करते हैं, खालिस अल्लाह के लिए करते, वो मौजूद महूबा है। तो देखो ना, इस हकायत में यानी इशारों में बहुत कुछ बात बताई गई है, इशारों में। यानी मतलब यह है कि बाजार तो समझते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, एक किस्सा है बस, लेकिन यहाँ पर इशारों में बहुत कुछ बताया गया। तो देखो ना, वो फरमाए या अय्यतुन नफ्सुल मुतमईना इरजई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी वादख़ुली जन्नती। यानी जब इंसान का नफ्स मुतमईना हो जाए, तो फिर उसको हुक्म होता है कि अब अपने रब की तरफ लौट जाओ, इस हालत में कि तू उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी है, बस मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ये लौटना जो है ना, वही नूर का लौटना है। یکی پرسید از عالم عارفه که اگر در نماز کسی بگرید و آواز و آه و نوح کند نمازش باطل شود؟ جواب گفت که نام آن آبدید است یا آن گرنده چی دید است؟ اگر شوک خدا را دید است و می گرید یا پشیمانی گناه نمازش تباه نشد، بلکه کمال گیرد لا صلاة الا به حضور القلب، و اگر او رنجری تن یا فراق فرزند دید است نمازش تباه شد، که اصل نمازش ترک تن است و ترک فرزند ابراهیم علیه السلام که فرزند را قربان میکرد بر تکمیل نماز و تن رباتش نمرود میسپرد و امر آمده مصطفی را علیه السلام بدی خدال که فتب ملت ابراهیم قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم. ایک شخص نے کسی عالم عارف سے پوچھا، اگر نماز میں کوئی شخص رونے لگے آواز کے ساتھ اور آہ و فغا کرے، تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ اس نے جواب دیا کہ سرونے کا نام آبدیدہ ہے، جس کا مطلب یہ کہ سرونے والے نے کیا دیکھا ہے اگر شوق خدا کو دیکھتا ہے اور اس سے روتا ہے یا گناہ سے پشیمانی دیکھی ہے، تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ کمال پائے گی، کیونکہ نماز حضور قلب سے ہے اور سرونے میں کمال حضور قلب ہے، اور اگر اس نے بدن کی بیماری یا فرزند کی جدائی دیکھی ہے اس لیے روتا ہے، تو اس کی نماز برباد ہو جائے گی، کیونکہ نماز کی اصل ترک تن اور ترک فرزند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو فرزند کو قربان کرنے لگے نماز کی تکمیل کے لیے اور بدن کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا، اور مصطفیٰ علیہ السلام کو انحصال کا حکم آیا، چنانچہ ارشاد کا پس تابیداری کا ملت ابراہیم علیہ السلام کی، بے شک ابراہیم علیہ السلام کی اصلی خصلت قابل اقتداء ہے۔ قولی نام آبدیدہ است، یعنی تم جو رونے کے مستحق نماز ہونے یا نہ ہونے کا سوال کو، اس کا جواب خود گریہ کے نام میں موجود ہے۔ چنانچہ گریہ ایک نام ہے آبدیدہ، یعنی آنکھوں میں آنسو برلانے والا، اور آبدیدہ کے معنی یہ بھی ہیں کہ پانی نے دیکھا۔ پس نمازی اپنے رونے میں دل کی جو کیفیت دیکھتے تو نماز کامل کولی فرزندرہ قربان میں گرد بارت اکمال نماز۔ اچھا یہ تو مطلب اس پہ آیا کہ پرسید از مفتی براز، گر کسے گر ید بنو حادر نماز، آ نماز او عجب باطل شود، یا نمازش جائز و کامل بود۔ ایک شخص نے مفتی سے آہستہ سے پوچھا، اگر کوئی آدمی نماز میں توجہ کے ساتھ روئے تو اس کی عجیب نماز باطل ہو جائے گی یا اس کی نماز جائز و کامل ہو جاتی ہے؟ بطور راست پوچھنے کی وجہ کہ نوح کے ساتھ رونے والے صاحب کہیں قریبی تشریف رکھتے ہوں گے، اعلان یہ پوچھنے سے شاید وہ اپنی طرف اشارہ سمجھ کر ناراض ہو جاتے۔ گفت آبی دیدا نامش بہر چیز، منگری تا اوچے دیدا کے گریس۔ مفتی نے جواب دیا کہ اس کا نام آبدیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم دیکھو کہ اس نے کیا دیکھا جو رو پڑا۔ آب دیدا تا چی دیدا دیدا از نہاں تا چنی از چشمہ خود شد رواں، آنکھ کے پانی یعنی آنسو نے کون سی چیز اندر سے دیکھ لی کہ اپنے چشمہ سے بہ پڑا۔ گرز شو کے حق کو ندگر یا دراز، یعنی دامت از گناہ ہے در نماز۔ چنانچہ اگر وہ نماز میں اقتلاع کے شوق سے دیر تک روئے یا کسی گناہ کی ندامت سے، یا ز خوف حق بود گر یا خوش است، ذاکہ آبی تو دفعہ آتش است۔ یا اقتلاع کے خوف سے رونا آ جائے تو مبارک ہے، کیونکہ تمہارے وہ آنسو دوزخ کی آگ کو دفع کرنے والے ہیں۔ بے شک گیرت نماز او کمال، قربیا بدر رہے حق لا محال۔ بے شک اس نمازی کی نماز کمال پکڑتی، لا محالہ اور حق میں قرب پاتا ہے۔ آج یہاں گر دیدست آ پر نیاز، رونے کے یا بد زنو ہائے او نماز۔ اس پر نیاز یعنی اگر وہ عالم آخرت یا قرب حق دیکھ لیا ہے، اس کے خوف یا اشتیاق سے رویا تو اس کی نوحہ سے نماز رونق پاتی ہے۔ ورز رانجے تن بوت زی درد سوک، ری سما بکسست ہم بشکست دوک۔ اور اگر بیماری اور سوگواری کے در سے رونا آیا تو نماز کا سود بھی توڑ ڈالو تکلا بھی۔ درفعان عظمت ماتم فرزند کرد، کے دلو جانش سے ماتم کرد درد۔ اور اگر اس نے فرزند کے ماتم سے روحا کیا جبکہ اس کے دل و جان ماتم سے درمند ہو جائے۔ میں نی ارزد آ نماز او دجو، زاں کے با یار گرد دل گرو۔ اس کی وہ نماز وہ جو بر قیمت نہیں پاتی، کیونکہ اس کا دل ماسا اللہ میں مشغول ہو گیا۔ پس نماز بے شک باطل شود، گریے او نیز بے حاصل بود۔ تو بے شک اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کا رونا بھی بے فائدہ رہے گا۔ زاں کے ترک تن بود اصلی نماز، ترک خوش و ترک فرزندان نیاز۔ کیونکہ بدن کی پرواہ نہ رکھنا نماز کی جڑ ہے، اور اولاد و اقارب کو چھوڑ دینا نیاز ہے۔ اس خلیل آموز قربا کن ولد، تن بنہ بر آتش نمرود رد۔ اد خلیل علیہ السلام سے بات سیکھو اور فرزند قربان کر دو اور نمرود کی آگ میں اپنا جسم ڈال دو۔ حاصل آنکھ تابے دانی ایک یا قصب کا بر فرکس تو بے حد تابو کا۔ اے دانا حاصل ہے کہ تم کو یاد رہے کہ رونے رونے میں بڑا فرق ہے، آگے حقیقی اصلی رونے کی مجازی نقلی رونے کی تمثیل میں ایک حکایت ارشاد۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہاں پر اب وہی نفس والی بات ہے، ایک انسان ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کس لیے پڑھ رہا ہے؟ ظاہر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ محمد رسول اللہ یعنی شریعت پر چلنا یہ اللہ کے لیے ہو، یعنی طریقہ نبی کا ہو اور ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جب یہ والی بات ہے تو اب نماز چونکہ اللہ کے لیے پڑھنا ہے تو جو چیز بھی اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اگر اس کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ رہی ہے تو وہ مستحسن ہے، کیونکہ اپنے مقصد کے کو پورا کر رہا ہے۔ اور جس وقت ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ دیا، تو تکبیر تحریمہ جو ہے یہ گویا کہ اعلان ہے کہ اب میں یہاں سے ہجرت کر گیا, اس دنیا سے ہجرت کر گیا, اور دنیا میں میں بھی شامل ہوں, میرا نفس بھی شامل ہے, میرا نفس بھی شامل ہے, میں نے ادھر سے ہجرت کر لیا, اب میں کچھ بھی نہیں کنسیڈر کر سکتا اس دنیا کا نماز میں, میں کچھ بھی کنسیڈر نہیں کر سکتا اس دنیا میں, اس دنیا کی نماز میں, لہذا اپنی بھی نہیں, اپنی جان و مال اور اپنے مال اولاد کی بھی نہیں, یعنی میں اب اگر نماز میں میری تبدیلی آتی ہے جان کی وجہ سے, وہ بھی نماز میں نقصان لا رہا ہے, حالانکہ جان میں نقصان کی وجہ سے اگر کوئی بات ہو تو اگر ویسے نماز کے بغیر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر نماز میں ہے تو پھر نماز میں نقصان تو لائے گا, کیونکہ میں اس اللہ اکبر کو نہیں سمجھا ہوں جو تکبیر تحریم والا اللہ اکبر ہے, کیونکہ اب میں یہاں پر ہوں نہیں, تو وہاں کا معاملہ جو ہے اس سے متعلق جو چیز ہوگی وہ نماز کے اندر استحسان پیدا کرے گی, خوبی پیدا کرے گی, اور یہاں کی جو چیز ہے وہ نماز کے اندر نقصان پیدا کرے گی, لہٰذا اگر میں اس جگہ, میرا خیال میں رونا پہ تو شاید کچھ علمی باتیں ہوں گی, میں ذرا اس کا آسان حل بتاتا ہوں, سجدہ سہو کی جس کا باقاعدہ شرعی مسئلہ بھی ہے, وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سجدہ سہو ہوا ہے, یعنی سہو ہوا ہے تو سجدہ سہو کیا ہے, اور ہمارے بھی سجدہ سہو ہوتا ہے تو کیا دونوں ایک جیسے ہیں, تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہو جو تھا وہ اس حالت سے اونچائی کا تھا, یعنی اس سے اعلیٰ کی طرف سوچ گیا تو نماز کی چیز جو تھی وہ ذہن سے چلے گئی, ٹھیک ہے نا, اور جو مطلب ہمارے جو ہے وہ جو سہو ہوتا ہے وہ یہاں کی چیزوں کے لحاظ سے ہوتا ہے, تو ڈیگریڈیشن ہے, وہ ڈیگریڈ کرنے والا ہے, وہ اپ گریڈ کرنے والا ہے, تو اس سے میرے خیال میں شاید یہ ہماری جو یعنی جو ساری بات چیت ہے, کیونکہ گریا کے بارے میں ڈیٹیل ہے, کیونکہ اس میں ائمہ کا غالباً اختلاف بھی ہے کہ اگر زور سے اگر کسی کی آواز نکلے, بے شک کسی اور چیز کی وجہ سے بھی تو بھی نماز کے ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے, ہمارے ہاں ذرا اس پر زیادہ سختی ہے حنفی مسلک میں, باقی اماموں کے ہاں تھوڑا سا اس پہ وہ ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ اس میں نماز ٹوٹ جاتی ہے, اس لیے ہمارے جو مشائخ ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں, وہ کیفیت جو ہے سینے کی تو ہوتی ہے, کیونکہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی بات آئی ہے کہ سینہ ایسا انڈی کی طرح جو ہے نا وہ جیسے وہ ہوتا تھا کڑن یا ابلتا تھا جیسے انڈی ابل رہی ہو, زبان کیا وہ حدیث شریف میں نہیں آیا نا, میرے خیال میں زبان کا کچھ ہے حضرت, زبان وہی سینے کا ہے نا, تو اس وجہ سے اگر سینے کا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو ہے, لیکن اگر زبان کا ہے تو اس سے ہمارے نزدیک نماز ٹوٹ جائے گی, مطلب اگر آواز سے کوئی روئے گا, اگر آواز سے کوئی روئے گا تو نماز مطلب اس سے نماز ٹوٹ جائے گی, اس وجہ سے اس میں ہم لوگ جیسے مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب صوفیوں میں اور علماء میں اختلاف ہو جائے فقہی مسئلہ میں تو علماء کی بات مانی جائے گی, ابھی ابھی گزرا ہے نا, علماء کی بات مانی جائے گی, اس میں ہم لوگ جو ہے نا وہ صوفیوں کی بات نہیں مانیں گے, ہم صوفیوں کی باتوں کو خیر پر محمول کر کے ہم خود علماء کی بات مانیں گے, یہ بات ضرور ہے, تو لہٰذا اس مسئلے میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ کا مجھے معلوم نہیں کہ ان کا مسلک حنفی تھا یا کون تھا, یعنی یہ مجھے علم نہیں ہے, تو بہرحال اگر حنفی ہوتا تو پھر تو ظاہر ہے میرے خیال میں پھر تو ہماری طرح ہی ہوگا, لیکن بہرحال یہ کہ وہ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو بات ہے اس میں تو ہم لوگ صوفیوں کی بات نہیں مانیں گے بلکہ بات کریں گے ہم علماء کی, میں نے مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے حرم شریف میں, کہ ان کا سینہ بالکل اسی طرح جیسے حدیث شریف میں جو آتا ہے نا, مطلب بالکل مطلب یعنی وہ جیسے بہت زور سے جیسے کنٹرول کیا ہے, وہ آواز زبان سے نہیں آتی تھی. وہ جیسے ہی السلام علیکم ہوتا تو شاید دوسرے سلام کا مجھے نہیں پتا کہ موقع ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ مطلب یہ کہ وہ پٹ پڑتے اور زور سے مطلب جناب پھر وہ روتے, دور دور تک حضرت کی آواز پھر جاتی, کیونکہ ظاہر کافی اپنے آپ کو روکا ہوتا تھا نا. تو یہ ان کی بات مطلب ہم نے دیکھی کہ حضرت بہت ہی زیادہ ضبط کرتے تھے, لیکن وہ ضبط نماز کے دوران ہی کرتے تھے, کیونکہ نماز میں حکم ہے کہ نماز میں جو ہے نا زور سے نہیں رونا ہے. البتہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے اصل کی طرف ہم جاتے ہیں, بس ہم اس کو اس طرح نہیں لیتے, کیونکہ حضرت نے تو عقائد بیان کیا, عقائد سے تو مقصد جو چیز ہے اس کو لینا چاہیے نا, وہ چیز تو لینا ضروری نہیں ہے نا, جو چیز وہ تو محض ایک عقائد ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سدساؤ کا جو چونکہ آیا ہے سابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ جو یہ کیا ہے, مجدد صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ باقاعدہ تمنا کی تھی کہ کاش جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا تو اس سے مجھ میں بھی سہو ہو جاتا, کاش میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہو ہو جاتا. یہ باقاعدہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہو جو ہے تھا وہ اور تھا, وہ چونکہ اوپر کے لیے تھا لہذا اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی مطلب وہ خوبی تھی اور اس کے لیے تمنا بھی کی جا سکتی ہے آج. لیکن یہ جو عام سا ہوا ہے وہ نہیں ہے. البتہ ایک بات اس میں ہے, اگر یہ سہو آپ کو عجب سے کاٹ دے تو پھر اس کی بھی قیمت ہے. اگر عجب آپ کو ویسے نماز پہ ہو نا کہ میں نے اچھی نماز پڑھی ہے, تو اس سے بہتر پھر سہو والی نماز ہے, کیونکہ آپ کے عجب کو جڑ کو کاٹتا ہے, کیونکہ سہو غیر اختیاری ہوتا ہے نا, اختیاری کے ساتھ تو سہو نہیں ہوتا نا, اس کو تو سہو نہیں کہتے. ہاں جی, تو ہوتا تو غیر اختیاری ہے, تو وہ جو غیر اختیاری سہو آپ سے ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بچایا عجب سے, تو ماشاءاللہ یہ خوبی کی بات ہوگی پھر, کیونکہ نتیجہ اس کا بہتر ہوگا. اس کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے, جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ گناہ جو انسان کو ندامت کے اس لیول تک پہنچا دے کہ اللہ کا محبوب بن جائے, وہ اس نیکی سے اچھی ہے جو انسان کے اندر عجب و تکبر پیدا کر لے. مطلب یہ بات ہے, کیونکہ وہ واقعی مطلب ظاہر ہے اصل میں تو ان رزلٹ کو دیکھنا ہے نا. مجھے بتاؤ آپ کی کون سی نماز پہ اللہ تعالیٰ کی خدائی قائم ہے؟ ہاں جی, اللہ تعالیٰ کو تو نہ آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے, نہ آپ کے روزوں کی ضرورت ہے, نہ آپ کی زکاتوں کی ضرورت ہے. وہ جو کچھ تم کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو, وہ فلی نفسک, ہاں فلی اس میں آتا ہے نا, ہاں نہیں وہ نہیں ہے, وہ قرآن میں جس میں ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں. ہاں جی, وہ اس میں آتا ہے, ہاں فلی نفس, ہاں بالکل من عمل صالحا فلی نفس. ہاں جی, تو وہ مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب ہم اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے یہ والی جو بات ہے کہ ہم اس کو اس ریفرنس سے دیکھیں کہ اس میں اینڈ رزلٹ ہمارا کیا ہوتا ہے, اس کے حساب سے کام کمال ہوگا. مرید درآمد بخدمت شیخ وازی شیخ پیر محسن نمے خواہم بلکہ پیر عقل و معرفت اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام است درگاہ وارائے یحییٰ علیہ السلام است در مکتب کودکان مرید شیخ را گریان دید او نیز موافقت کرد و می گرست چون فارغ شد و بدرآمد مرید دیگر اظہار شیخ واقف تر بوت اثر غیرت در عقب اوتیز بیرون آمد گفتش اے برادر من ترا گفته باشم اللہ تعالی تایندیشی و نگوی شیخ گریست و من هم گریستم. کسی سال ریاضت و بیریا باید کرد از اکا بقوات و دریا های پر نهنگ و کوهای بلند پر شیر و پلنگ می باید گذشت تا بدا گریه شیخ برسی یا نرسی. اگر برسی شکر اردگوی بی بسار. ایک منی شیخ خدمت میں آو شیخ سے میری مراد معمر بوڑا نہیں بلکہ عقل و معرفت والے پیر مراد ہے. فرماتے کہ مطلب میں پیر سے مراد میرے نہیں ہے کہ وہ بوڑا تھا بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ پیر معرفت تھا. اور اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام ہو چو گہوارے کے اندر ہیں مطلب یہ ہے کہ گہوارے کے اندر نبوت کا ان کا ہوا تھا نا تو لہٰذا ان کے لیے عمر کی مسئلہ تو نہیں تھا. اور یحییٰ علیہ السلام ہو جو بچوں کے مکتب میں ہیں مرید نے شیخ کو روتے دیکھا اس نے بھی شمولیت اختیار کے رونے لگا. جب فارغ ہوا اور باہر نکلا تو ایک اور مرید جو شیخ خیال سے زیادہ واقف تھا غیرت کے خیال سے جلدی جلدی اس کے پیچھے باہر اسے کہا اے بھائی میں تجھے کہہ رہا ہوں اللہ اللہ خبرداری نہ سو جو نہ دعویٰ کرو کہ شیخ رونے لگا تو میں بھی رو دیا کیونکہ 30 بر ریاضت بے ریا کی جائے اور مگرمچھ سے بری گاٹھیوں اور دریاؤں کو اور شیر و تندوں سے بھرے ہوئے اور اونچے پہاڑوں کو بور کیا پھر شیخ کے رونے کو پہنچے یا نہ پہنچے اگر پہنچے تو بطور شکر بکثرت کے اعتراض. یعنی مطلب یہ آخر عنوان کے آخر کلمات میں حدیث کی طرح جس کے پورے الفاظ یہ زویت الارض فرأیت مشارق و مغاربہ وسیبلو ملک امتی الی ما ذلی منہا. میرے لیے زمین مجتمع کی گئی پس میں نے اس کے مشرق مغرب دیکھ لیے اور ان قریب میرے امت کے سلطنت دور تک پہنچے گی جہاں تک زمین میرے لیے مجتمع کی گئی. یک مرید اندر آمد پیش پیر پیر اندر گریہ بودو در نفیر. ایک مرید پیر کے پاس آیا پیر اس وقت گریہ زاری میں مشغول تھا. شیخ راچو دید گریاں آ مرید گشت گریاں آب در چشم شروئی دوید. اس مرید نے جب شیخ کو روتے تو وہ بھی رونے لگا اس کے آنکھوں میں آنسو ہو گئے. آگے اس نقلی رونے کی مثال دیتے ہیں. گوشور یک بار خندو کر دوبار چونکہ لاغ املا کو نہ دیارے بیار. جب کوئی دوست اپنے دوست سے مذاق کرتے تو سننے والا ایک مرتبہ ہنستا ہے اور بہرا دو مرتبہ. یعنی جو سننے والے جو بہرا نہ ہو تو وہ ایک مرتبہ ہنستا ہے اور بہرا دو مرتبہ ہنستا ہے. بار اول از رہے تقلید سوم. پہلی دفعہ تو تقلید کی وجہ سے سب لوگ ہنس رہے تو وہ بھی ہنس لیتا ہے. پھر بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا بات کی تھی تو پھر ہنستا ہے. کہ ہمیں بینت کے میں خندت نکوم. ہاں جی پہلے مرتبہ ریس تکلیف سے تکلف سے کیونکہ لوگ ہنستے دیکھتا ہے. کو بخندو ہم چو ایشان آزما بے خبر از حالت خندیدگان. بہرا اس وقت ان لوگوں کی طرف ہنس دیتا ہے مگر ہنسنے والوں کی حالت سے بے خبر رہتا ہے کہ وہ کیوں ہنسے ہیں. بازو اوپر صد کے خندہ ہر چبو بر چبود پس دوم کرت بخندو چو شنود. پھر وہ پوچھتا ہے کس بات پر ہنسے تھے. جب سنتا ہے تو دوبارہ ہنستا ہے مطلب یعنی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بات تو ہنسی کی بات تو ہی تھی. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا یہ اصل میں ایک لطیفہ ہے مشہور ہے کہ کوئی لطیفہ کسی نے پڑھا تو سب لوگ ہنسنے لگے تو گدا خاموش تھا. اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیوں ہنس رہے ہیں لوگ پوچھا بھی نہیں. اگلے دن اس کو پتہ چل گیا کہ بات تو یہ تھی تو ہنسنے لگے تو لوگ بھائی کیوں ہنستے کہتے کل والا لطیفہ سمجھ میں آ گیا کل والا لطیفہ سمجھ میں آ گیا. میں ایک دفعہ لیکچر دے رہا تھا تو وہ لیکچر میں کچھ حقائق میں نے بیان کیے تھے تو بعض لوگوں پہ بہت ذرا باری تھے تو گویا کہ وہ تنگ ہو گئے تھے ان حقائق کو سن کر تو وہ ذرا تھوڑے سے گویا کہ اپنے ذہن میں میرا مخالف ہو گئے. میں ذرا کلاس کی بشاشت کو برقرار رکھنے کے لیے کیونکہ خشک مضمون تھا تو میں نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا لطیفہ بھی کبھی کبھی سنا دیتا تھا کہ تاکہ ذرا وہ ماحول خوشگوار رہے تو میں نے کہا بھائی ایک لطیفہ سنیں. تو میں لطیفہ بیان کر دیا سب لوگ ہنسے وہ آدمی نہیں ہنسا جو بہت تنگ ہو گیا تھا. ان کا سر اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے آج بالکل سر اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے. تو میں نے کہا اچھا پھر ایک اور لطیفہ سن لیں. تو میں نے کہا گدا تھا تو سارے لوگ ہنس پڑے، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا کیونکہ سب کو تو پتہ تھا نا اس لطیفے کا، تو اس کا بیچارے کا چہرہ سرخ ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ مطلب گدا جو ہے پہلے، یعنی وہ جو ہے مطلب بہرا جو ہوتا ہے وہ پہلے لوگوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، پھر اس کے بعد صحیح طور پہ ہنستا ہے. تو پس مقلد بھی بہرے کے مانند ہے، اس دلچسپی میں جو اس کو کسی تقلید کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. تقلید کے مطلقاً مذمت جو یہاں سے مضنون ہے اور جس سے تقلید ائمہ پر جمع لازم ہے، اس کے متعلق انتباہی نوٹ آگے جائے گا. اصل میں یہاں تقلید وہ فقہ کی تقلید ہے ہی نہیں، یہاں سے مراد فقہ کی تقلید نہیں ہے، بلکہ وہ تقلید ہے جو حال آپ کا نہیں ہے اور وہ حال اپنے اوپر طاری کر رہے ہیں. مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ دوسرے کے حال کو پوز کرنا، ایسے ظاہر کرنا جیسے وہ حال آپ کو حاصل ہے. مثلا آپ دعا میں، آپ کو رونا نہیں آ رہا لیکن ویسے ہی آپ، تو ٹھیک ہے آپ کو اجر بھی مل رہا ہے کیونکہ اگر وہ رونا نہیں آتا تو رونے کا شکل بنا دو، لیکن یہ مطلب ہے کہ وہ تو رونے کا وہ حصہ ہے کہ بلکہ کیونکہ اس میں آپ کا دل شامل نہیں ہے، البتہ آپ کی عقل شامل ہے، یعنی اس لحاظ سے آپ رو رہے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے. تو یہاں پر وہ جو مقلد ہے اس سے مراد وہ نہیں ہے جو فقہی مقلد، فقہی مقلد کی تو ضرورت ہے، وہ فقہی تقلید کی تو ضرورت ہے. پرتوی شیخ آمدو من حلز شیخ قبض شادی نظم مریداں بلز شیخ. یہ رونا جو مرید کو آ گیا شیخ کے باطن کا ایک پرت ہوتا، اور شیخ کی دریا باطن کا پانی ہے. قبض اور خوشی مرید سے نہیں بلکہ شیخ سے. جس طرح بیرا اپنے دل کی خوشی سے نہیں ہنستا بلکہ لوگ کو ہنستے دیکھ کر ہنس دیتا ہے، اس طرح یہ مرد جو رو ریا تو اپنے دل کی کیفیات سے نہیں رو بلکہ شیخ کے باطن کی کیفیات اس پر تو انداز ہوئی. قبض سے رونا اور بس تو شادی سے ہنسی آتی، اس طرح مرید کا خندہ پیر کی شادی قلب کا پرتو ہوتا ہے. پرتوی شیخ استوان تقلید شیخ چوب بیند شادی استائید شیخ. رونا شیخ کے باطن کا پرتو ہے اور وہ مرید کا رونا شیخ کی نقل ہے، جبکہ وہ شیخ کی تائید سے اپنے اندر سرور محسوس کرتا ہے. غرض مرید کا رونا اس کے اپنے باطن سے ناشی نہیں بلکہ اس کا مبدع شیخ کا باطن ہے. آگے اس کی مثال لیتے ہیں. یہاں پر ایک اور بہت اہم بات میرے خیال میں شاید مناسب ہو کرنا، شیخ سے مرید بہت کچھ انعکاسی طور پہ لیتا ہے، یعنی ابتدا میں انعکاسی فیض ہوتا ہے، پھر درمیان میں پھر القائی فیض ہوتا ہے. تو یہ جو ابتدا میں انعکاسی فیض ہے یہ بھی ماشاءاللہ اہم ہے، کیونکہ جیسے بچے کو ماں کی دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ماں کے دودھ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اب اس وقت اگر آپ کہہ دیں ماں کا دودھ تک کب تک پیو گے، چھوڑ دو بس ماں کے دودھ کو، تو اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو کیا کرو؟ تو اس کے لیے بیسٹ یہی ہے ماں کا دودھ پیے اگر ماں کا دودھ ٹھیک ہے. تو اس صورت میں وہ روٹی ہضم ہی نہیں کر سکتا، کہا نہیں سکتا، باقی چیزیں کہا نہیں سکتا، تو اس کے لیے ماں کے دودھ میں ہی، ماں وہ ساری چیزیں کہیں گی اور دودھ کے شکل میں اس کے پاس وہ چیزیں جائیں گی. اس کے لیے ماں فیکٹری ہے اور وہ ساری چیزیں کہا کے وہ جو ہے نا مرید کو، وہ اپنے بچے کو وہ چیزیں مہیا کرتے ہیں. اس طرح شیخ جو اعمال کر رہا ہے ان اعمال کا جو اثر ہے وہ مرید پر بھی جا رہا ہے، شیخ کا جو اعمال کا اثر ہے وہ مرید پر بھی جا رہا ہے، مرید بھی اس سے انعکاسی طور پر وہ چیزیں لے رہا ہے. لیکن جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے اور روٹی کھانے کی قابل ہو جائے تو پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ماں کے دودھ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ روٹی بھی کھاتا ہے، لیکن ماں ہی اس کو کھلاتی ہے، ماں ہی اس کو کھلاتی ہے، مطلب ظاہر ہے اس کی خیال رکھتی ہے، یا کہ کیوں کہا تو سکتے ہیں لیکن بچے ہوتے ہیں پرواہ نہیں کرتے نا, تو پرواہ کون کرے گا؟ مائی کرے گی. اس کو کھلاتی ہے زبردستی, کبھی کھلاتی ہے کبھی پیار سے کھلاتی ہے کبھی غصے سے کھلاتی ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ کوئی طریقہ کر کے اس کو کھلاتی رہتی ہے. تو یہ گویا سیکنڈ سٹیج ہے جس میں وہ یعنی گویا کہ معمولات سے وہ حاصل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے, یعنی سلوک طے کرایا جاتا ہے. تو تیسرا سٹیج پر وہ آتا ہے جس میں اس کو ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے. شیخ صرف بتا رہا ہوتا ہے لیکن اس کو سب کچھ کرنا ہوتا ہے. وہ اگر اس حالت میں بھی ڈیپینڈنٹ رہے اور کہہ دے او شیخ میرے لیے سب کچھ کر لے تو سب کچھ رہ جائے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ کیونکہ وہ اس سٹیج سے نکل گیا ہے, اب اس کو خود سب کچھ کرنا ہوگا. تو پہلے نکاسی سٹیج میں تو ڈیپینڈنٹ ہی ہے, صحبت سے سب کچھ لے رہا ہے, صحبت سے لے رہے. آج کل کے دور میں جیسے بیانات سننے سے لیتے ہیں کوئی اور مطلب مختلف اس قسم کے شیخ سے متعلق جو چیز ہوتی ہیں, ایسے وقت میں واقعی اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد ہوتی ہے کہ ان کو شیخ سے وہ سارا کچھ پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ شیخ جو معمولات بتاتے ہیں, جو طریقہ کار ہوتے ہیں یعنی دل کی اصلاح کی, وہ اس کو بتاتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ اس کے مطابق اگر کرتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے, نہیں کرتا تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. تیسرے سٹیج میں پھر یہ ہوتا ہے جب سلوک والی باتیں جب آ جاتی ہیں اس میں پھر خود سب کچھ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ شیخ پر وہ چیزیں نہیں گزرتی ہیں, وہ چیزیں ان کے اوپر گزری ہیں. شیخ صرف اپنا ایکسپیرئنس استعمال کرے گا, ہاں جی, باقی سب کچھ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ یعنی کرے گا. تو یہاں پر بھی جو بات ہے کہ اس کو یعنی وہ شیخ سے مل رہا تھا تو یہ جو شیخ کے دل میں تھا اس کے اوپر الکا ہو گیا. چوس بد پر پر آب و نور برز جاج گرز خود دانند آباشد لجاج, جیسے پانی سے بھرا ہوا ٹوکرا اور شیشے پر پڑا ہوا نور, تو اگر ٹوکرا اور شیشہ پانی اور نور کو اپنی طرف سے سمجھے تو یہ محض جھگڑا ہوگا. یعنی مطلب یہ کہ یعنی وہ ظاہر مطلب ادھر سے آئے اگرچہ پڑا تو اس پہ ہے لیکن کہاں سے آئے, کسی اور جگہ سے آئے. یہ نہر یا تالاب کے اندر ٹوکر رکھا ہے تو پانی سے پر معلوم ہوگا, مگر پانی کا قیام اس کے اندر ہرگز نہیں ہے. اگر اس کے اندر پانی کا قیام ہو تو باہر نکالنے پر بھی اس کے اندر پانی موجود رہتا, حالانکہ ظاہر ہے کہ اب پانی ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں نہیں رہتا. اس طرح دھوپ میں شیشہ پڑا ہوا تو چمک رہا ہے لیکن یہ چمک شیشے کی ذاتی نہیں بلکہ سورج کے تابع ہے, چنانچہ اگر اس کی ذاتی چمک ہوتی تو اس کو سائے میں لے جانے پر بھی چمک اس میں قائم رہتی ہے, حالانکہ ظاہر ہے کہ نہیں رہتی. تو اس طرح مرید کا گریہ اگر اس کے اپنے باطن سے نہیں بلکہ شیخ کے باطن سے ناشی بانو اس کو ملجاج کی بجائے خدا درج ہے جس کے معنی ناقص ہیں. تو آگے مزید تشریف فرماتے ہیں, چو جو دا گردد زجو داند انود کاندرو آن آب خوش از جو بود, جب وہ ٹوکرا نہر سے الگ ہے تو حریف سے تیرہ کار سمجھ جاتے کہ خوشنما پانی نہر سے تھا. آب گینا ہم بداند بدانداز ای غروب کالم بو بو از مہتابان خوب, شیشے کے متعلق بھی وہ چاند کے بج جانے سے سمجھ جاتے کہ وہ درخشانی چمکتے ہوئے عمدہ چاند سے تھی. چونکہ چشمش راک شاید امر قم بس بخندو چون سے ہر باری بار وم, جب خدا تعالیٰ کا حکم کہ اٹھ کر ہو اس کے کام کو غفلت کی نیند سے کھول دے گا تو دوبارہ صبح کی طرح انسے گا. یعنی قم سے اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کی طرح شاید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا, یا یون مزمل قم قم اللیل الا قلیلا, اے کملی والے اٹھو رات کو قیام کرو مگر تھوڑی سی رات کو سوتے رہو, صبح کی روشنی کو خندہ صبح سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ روشنی پہلے عمدہ عمودی طولانی شکل میں ہوتی ہے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں, اس کے بعد ایک عریض اس وسیع روشنی مدار تو دو وہ دوسرا خندہ صبح ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں. مرید کے خندہ و گریہ کو بہرے کے خندہ سے تشبیہ دی, کہ بہرہ پہلے جھوٹی ہنسی ہنستا ہے, ہاں جی, پھر سچی. اس طرح مرید پہلے جھوٹا رونا روتا ہے, پھر اسے امر حکم اور زوال غفلت کے بعد سچا رونا آتا ہے. اس کے بعد مرید کے خندہ و گریہ کو صبح کے خندہ سے تشبیہ دی. صبح کا خندہ اول ایک عارضی و انفن غائب ہو جانے والی روشنی ہے, اور خندہ ثانی وہ روشنی ہے جو وسیع و پائیدار دیبا چین ہارے. یہاں سے وہ پتہ چل گیا کہ ابتدا میں جو آپ کو کیفیات محسوس ہو رہی ہیں قلب کی اصلاح کی وجہ سے, جذبی حالت کی وجہ سے, آپ اس کو فائنل نہ سمجھیں, وہ کاذب ہیں, وہ کاذب ہیں, وہ ختم ہونے والے ہیں. اگر آپ نے وہ اصل صبح صادق والے چیز حاصل نہیں کی تو یہ ختم ہو جائے گا. ہاں جی, یہ ختم. اس کو حضرت نے بھی صبح کاذب کہا ہے, حضرت تنویر محمد صاحب نے بھی صبح کاذب کہا ہے. پھر اس کے بعد صبح صادق نمودار ہوتا ہے. تو صبح صادق وہی ہے جو سلوک طے کر لے, اس کے اوپر پھر خود اپنی ذات کے کیفیات طاری ہو جاتی ہیں, اپنی ذات سے وہ چیز جو مطلب نمودار ہوتی ہے نا, تو وہ اس کے ساتھ ہے. پھر وہ جہاں بھی جائے گا تو اس کے ساتھ ہی ہوگا نا, جبکہ پہلے والا اس کے اپنے ذات کا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھا ہے. یہ لطائف کی باتیں ہمارے چشتیہ حضرات میں نہیں ہیں, صرف ایک لطیفہ قلبی ہوتا ہے, باقی لطائف جو ہے نقشبندی طریقے میں چلتے ہیں زیادہ. تو جب ہم نے کام شروع کیا تو اگرچہ ہمیں نہ لطائف کی تعلیم کرائی گئی تھی نہ لطائف ہم سے کروائے گئے تھے, لیکن جیسے حضرت نے فرمایا تھا آپ کی مزاج نقشبندی ہے تو اس کی چیز کو ظاہر تو ہونا تھا, تو اس وجہ سے رخ اس طرف چلا گیا خود بخود. تو جب کام شروع ہوا تو مردوں کو بھی جو لطائف کا سلسلہ شروع کرایا اور عورتوں کو بھی شروع کرایا. عورتوں کو اس سے کچھ خود بخود ایک وہ ہے, مناسبت ہے یہ خفی اذکار کے ساتھ, چونکہ ان کی طبیعت میں یکسوئی ہوتی ہے لہٰذا ان کو جلدی چیز حاصل ہوتی ہے. تو مردوں کو تو ذرا دو تین سال کے بعد ایک چیز حاصل ہوتی ہے, ان کو ذرا جلدی حاصل ہو جاتی ہے, 40 دن کے بعد بھی حاصل ہو جاتی ہے, کسی کو 2 مہینے کے بعد, کسی کو 3 مہینے کے بعد. تو اس میں بعض خواتین بہت فعال تھی, بہت تیز تھی, تو ان کا یہ حال تھا کہ وہ ایک لطیفہ کا میں ذکر دیتا ہوں تو اگلا لطیفہ ان کا خود شروع ہو جاتا ہے. یعنی میں لطیفہ قلب دیتا ہوں تو اس کے ساتھ لطیفہ روح بھی شروع ہو گیا, روح دیتا ہوں تو لطیفہ صرف شروع ہو گیا, ساتھ لطیفہ صرف دیتا ہوں لطیفہ خفی شروع ہو گیا, خفی دیتا ہوں خفا ساتھ شروع ہو گیا. یعنی ایک لطیفہ اگلے. اچھا, اب وہ چونکہ ہمیں جو لطائف کا پتہ چلا تھا علمی لحاظ سے, مجھے کرائے تو نہیں گئے تھے نا, علمی لحاظ سے وہ بنوری لطائف تھے, اور بنوری لطائف قلب روح سر خفی اخفا, خفی ماتے میں ہے اور اخفا تعلق میں. تو میں تو اس طریقے سے کرا رہا تھا. اب جب میں اس طریقے سے کرا رہا تھا تو ان میں بعض جب تیز ہوتی تھی خواتین, کیونکہ مردوں کی طرف سے تو رسپانس آئی نہیں تھا نا اس وقت تک, عورتوں کی طرف سے رسپانس آیا تھا, تو وہ ان کا یہ ہے کہ ان کا لطیفہ ہے سر اگر میں نے دے دیا جو یہاں ہے تو ساتھ ادھر بھی شروع ہو جاتا, وہ مجھے انفارم کر لیتی کہ یہ جگہ بھی ماشاءاللہ وہ چل رہا ہے سلسلہ, اور یہاں کہہ دیا تو یہاں پر بھی شروع ہو گیا, اور یہاں کہہ دیا تو پورے جسم کا شروع ہو گیا. مطلب ظاہر ان کا حساسیت ان کی ایسی تھی. اب جب ان کا پورے جسم کا شروع ہو جاتا یہ لطیفہ جو میں ان کو دیتا, تو یہ جیسے ان کے ساتھ وہ سر ان کا ہلنا شروع ہو جاتا. اب عورتوں کا سر ہلے تو اب سب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس لیے ہل رہا ہے, وہ تو اس کو بیماری سمجھیں گے. ہمارے پشتوں میں جو اس بیماری کو کہتے ہیں نا, وہ یہ سر جو ہل رہا ہوتا ہے, گزن والا, گزنی, یہ بہت خطرناک بیماری سمجھی جاتی ہے, ظاہر ہے اسے گزرنے دو ہی. تو میں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, ان بیچاروں کے پاس کی شادیاں نہیں ہوں گی, اب ان کی شادیوں میں مسئلہ ہو جائے گا, گھروں میں مسئلہ ہو جائے گا, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, یہ تو میں کیا کروں. اب میں پنس گیا, سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں. مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا تو حضرت سے معلوم ہو گیا کہ جو معصومی لطائف ہے وہ بنوری تھے جو ہمارے تھے. معصومی لطائف جو ہیں ہوتے ہیں وہ سارے سینے میں ہوتے ہیں, قلب روح سر خفی اخفا. میں نے کہا چلو جی کام ہو گیا, इसका मतलब ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर ये जगह हिलेगी भी तो क्या पता, वो तो किसी को पता नहीं चल सकता। आज सर का पता चलता है क्योंकि ज़रा यहाँ पर इलादा है ना। तो खैर ऐसा हुआ कि मैंने कहा बस अभी, इसके बाद फिर मैंने ख़ुद भी अपने ऊपर ये सारी चीज़ें गुजारी और फिर बाकियों को भी मैंने देना शुरू की, उससे वो मसला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर किसी का शिकायत नहीं आई कि उनका सर हिल रहा, लेकिन उसमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई और वो इन्फॉर्मेशन यही है जो अभी शेख फरमा रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन ये मिल गई कि जो जिन जो हसास होते होती थी, अब मैंने उनको मिसाल के तौर पर लतीफ़ सिर दिया, तो लतीफ़ सिर पहले इधर होता था ना, तो अगला उनका इधर होता था, तो ये चल पड़ता। अब मैंने उसको ये तो बताया नहीं होता था ना, आगे जो जा रहे थे, बताए बगैर किधर चलता था, इधर चलता था पेशानी पे। और जब मैंने दूसरा चैनल शुरू कर दिया मासूमिया का, तो अब जो मैंने इधर का बताया तो इधर नहीं जा रहा, इधर जा रहा है। अब बताओ ये किसने बताया? कल कल को है तो रूह का इधर आ रहा है, रूह का अगर है तो फिर इधर नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, और अगर इधर आ रहा है तो फिर इधर आ रहा है, और इधर आ रहा है तो फिर इधर आ रहा है। ये क्या चीज थी? इससे मुझे मालूम हो गया कि ये शेख का होता है। मतलब लताइफ शेख के चलते हैं, मुरीद के उसके साथ चलते हैं रेजोनेंस के तौर पर। मतलब लताइफ अक्सर मतलब असल में शेख के होते हैं और वो है कि उस पर तारी हो जाते हैं, यानी जो मुरीद जो शेख होता है उसके लताइफ उसके ऊपर तारी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई कि ये जो ना मतलब है कि मुरीद के अपने लताइफ नहीं होते, लिहाजा अगर मुरीद का ताल्लुक शेख से कट जाता है तो सारी चीज़ें कट जाती। मतलब ये वाली बात, मतलब मसाइल पैदा हो जाते हैं, डिसकनेक्ट हो जाता है। मतलब ये जिसको कहते हैं ना वो लताइफ बुझ जाते हैं, लताइफ का बुझना फिर बड़ा मसाइल होते हैं, फिर मसाइल होते हैं बहुत ज़्यादा। आज तो ये जो चीज़ है, मतलब ज़ाहिर हमें एक्सपीरियंस से पता चला, हमें किताबों से नहीं मिला, अब किताबों से इधर मिल रहा है। मतलब ये हज़रत फरमा रहे हैं कि मतलब ये शेख के होते हैं, उसने मतलब उससे ले लिया, लेकिन है फ़िलहाल नकल के तौर पर, लेकिन ये नकल असल के लिए है लिहाजा बुरा नहीं है, लेकिन उसको अगर कोई असल समझ ले तो फिर रह जाएगा। समझ में आई ना बात? अगर कोई इसको असल समझ ले तो रह जाएगा, क्योंकि वो समझेगा ये मेरा है, तो जब कह दिया मेरा है तो बस गया, मेरे वाली चीज़ सलूक में आ रहा है। समझ में आ गई ना बात? वहाँ तक पहुँचो तो सही, अगर इधर पंस गए तो फिर क्या होगा? मुफ्ती साहब किधर हो गए फिर? अगर यहीं पर रह गए और यहाँ पर समझे कि बस मैं कामिल हो गया तो कहाँ जाएगा? ये वो चीज़ है जो हज़रत मुजद्दद साहब ने फरमाया था, जज़्ब और सलूक में जो फरमाया था कि जज़्ब की वजह से बाज़ लोग जो अपने आप को कामिल समझें वो उसको मज़ज़ूम मुतमक्किन हज़रत फरमाते थे, और वो एक फितर बन जाते हैं, एक मसला बन जाते हैं अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, क्योंकि जब तक सलूक को इतवे ना करे उस वक़्त तक नफ्स नफ्स मुतमैना नहीं होता। नफ्स उसका नफ्स हमारा ही है, ज़्यादा से ज़्यादा नफ्स लवामा होगा। हाँ जी, तो ऐसी सूरत में वो चूंकि नफ्स को गुम नहीं कर चुका जो पहले वाले, यानी जो पहले वाले हकायत गुजरी है ना, वो चूंकि नहीं गुजरा तो नतीजतन क्या होगा? वो एक फितना बन जाएगा। ये मसलन बुनियादी बात है। तो यहाँ पर मतलब ज़ाहिर इसको फ़ौरन न रोको, लेकिन वो कामिल भी नहीं, यही वाली बात है। खंदा आयद हम बरा खंदा खुदश के बरा तकलीद बर में आमदश। उस मुरीद को जो हंसी आती है अपने उस पहली हंसी की बेहूदगी पर आती है जो उसे मुर्शिद की तकलीद पर आई थी। गोएदस चंदी रहे दूर दराज काय हकीकत बुद आ इसरार राज। मंदरा वादी चुगुना खुद जिदूर शादी में कर दमस अम्यान सुर। वो दिल में कहते हैं कि इतने दूर दराज रास्ते से हकीकत और ये इसरार राज छुपे पड़े थे, मैं किस तरह इस जहालत की वादी में बेबसी रहती से खुशी और शाद मानी पड़ता। میں جو اس کو اپنا سمجھ رہا تھا، کیا جہالت تھی، منچ میں بستم خیالو ایچ بود، در کے سستم سچ نقشے میں نمود، میں کیا خیال کر رہا تھا اور معاملہ کیا تھا، میرے سست ادراک نے وہمی نقش دکھایا تھا جس کی کوئی اصلیت نہیں تھی. کیا بات ہے حضرت، مجھے سامنے کے ساتھ ملتی ہے، نہیں ملتی؟ ہاں جی، تفلے راہ را فکرتے مردا کو جاست، کو خیال او کو تحقیق تحقیق راست، مکتب کے ابجد خوان بچوں میں مردوں کی سی اتر اندیشی کہاں ہے، کہ لونوں کا اسے دیان ہو سکتا ہے، اس کے پہچان سے نصیبی کیسے ہو سکتی ہے. طفل راچا فکرت آئے در ضمیر، یا چی اندیشہ کند ہم چوں کے پیر، بچے کے دل میں کیا دور اندیشہ آ سکتے، یا وہ بڑے آدمی کی طرح کیا سوچ سکتا ہے. فکر طفلاں دائیں باشد یا کشیر، یا معیز و جوز و یا گر یا نفیر، بچوں کا فکر تو دائیں سے تعلق ہے، یا دودھ سے، یا کشمش و اخروٹ سے، یا رونے چلانے سے ہوگا، انہی پہ ہوگا. کیا بات ہے، حضرت نے اس میں اتنی زبردست بات کی ہے، بین السطور بین السطور یہ زبردست بات کی ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے ابھی بڑا نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا، کیونکہ بالغ تو سلوک سے ہوتا ہے، جو بالغ نہیں ہوا ابھی بچہ ہے، جذب میں ہے، اس کو تو اخروٹ کے ساتھ تعلق ہے، چل کے جس کو کہتے ہیں نا، مطلب دودھ کے ساتھ تعلق ہے، ان کو باقی چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو یہ جو کیفیات ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. حضرت مجھے سب ان کو کیفیات کو کیا کہتے ہیں، اخروٹ پہ آپ وہ نہ کرے، دوسری چیزوں پہ نہ کرے، یہ آگے بڑھو، ہاں مطلب آگے بہت کچھ ہے. تو حضرت چونکہ نہیں رکنے دیتے نا، وہ اصل میں یہی مثالیں دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ بچوں کو کیا، کس چیز سے واسطہ ہوگا، انہی چیزوں کے ساتھ ہوگا نا. آمو کلد ہست چو طفل علیل، گرچہ دارد باس باریک و دلیل. وہ مکلد ایک بیمار بچے کی مثل، اگرچہ وہ باریک باس کرنے اور دلیل پیش کرنے کی لیاقت رکھتا ہو، یعنی عقل تو اس کی موجود ہے نا فی الحال، اور جذبات بھی موجود ہے، تو جذبات کی وجہ سے وہ عقلی طور پر بڑی اونچی اونچی باتیں کرتا ہے، جذبات کی بنیاد پر عقل کی وجہ سے بڑی اونچی اونچی باتیں کرتا ہے، لیکن ابھی طریقت کا طفل مکتب ہی ہے، کیونکہ بالغ نہیں ہوا، بالغ ہوتا ہے سلوک کے ساتھ، وہ سلوک ابھی طے نہیں کیا ہوا، لہٰذا اب یہ تو ابھی نا بالغ ہے، لیکن عقل اس کی موجود ہے اور جذب ہے، تو اس کو مجذوب متمکن صحیح معنوں میں کہا جا سکتا ہے؟ نہیں بالکل، کیونکہ عقل ہی، حضرت نے فرمایا تھا نا کہ مجذوب متمکن وہ ہے جو جذب کو کنٹرول کر لے اور اس میں تمکین پیدا کر لے اتنے ہوشیاری کے ساتھ، تو ہوشیاری موجود ہے. یہاں پر وہ سادگی کام آتی ہے جو اخلاص کے ساتھ ناشی ہے، جو اخلاص سے ناشی ہے، جو اخلاص سے سادگی ہو اور وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور پیر کے رستے پہ چلے، اور جو وہ کہے اس کو کرتا جائے اور اپنے عقل کو درمیان میں نہ لائے، تو وہ اس گاٹی کو پار کر لیتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے عقل کو درمیان میں لاتا ہے تو شیخ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اور وقت سے پہلے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر لیتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو تصوف کا بنیادی مقصد کے خلاف چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو حضرت نے فرمایا مجذوب متمکن. اب جو چیزیں اس کو حاصل ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ پوری منزل پہ چڑھنا چاہتے ہیں، اس کی 12 سیڑھیاں ہیں، آپ 6 سیڑھیوں تک پہنچ گئے ہیں، پہلے سیڑھی والی سے تو آپ اونچے ہیں نا، تو پہلے سیڑھی والے کو تو کے لیے تو آپ مقتدا ہیں، تو لہٰذا پہلے سیڑھی والے پہ دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے اوپر دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ ابھی آگے آپ کے لیے منزل پہ ابھی نہیں پہنچی، ابھی آپ رستے میں ہیں. اس وقت جب تک شیخ آپ کو منزل کا نہ بتائے، ادھر تو آپ کو 6 سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں، جبکہ اس میں تو آگے آپ کو ایک سیڑھی بھی نظر نہیں آ رہی، وہ تو آپ کو شیخ بتائے گا. کئی بار مجھ سے پوچھا ہے لوگوں نے کہ حضرت لوگوں کو پتہ کیا پتہ چل جاتا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں. میں نے کہا نہیں, یا معاملہ الٹا ہے. جو ترقی کر رہے ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ میں گر رہا ہوں, اور جو گر رہے ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ میں ترقی کر رہا ہوں. تو کیسے پتہ چلے گا بتاؤ؟ الٹا گنگ الٹی گنگا بہہ رہی ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن جو مبتدی ہے اس کے لیے تو آپ مبتدا ہے نا. وہ تو بلے, وہ جو آپ کی جذب کی باتیں اور شوق اور اخروٹ اور اس قسم کے چھلکے بچوں کے لیے تو بڑی دلچسپ کیا ہے, وہ تو آپ سے متاثر ہوں گے نا. اس لیے لوگوں کے لیے وہ زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ یہ لوگ ان کی طرف زیادہ جاتے ہیں, مجذوب متمکن کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں. مجھے آپ بتاؤ, تبلیغی جماعت میں جو حضرات بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں کہ بس خدا تے ہوتا ہے, کسی اور سے کچھ نہیں ہوتا, اور یہ بھی چھوڑو یہ بھی چھوڑو, لوگ کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ اس سے متاثر ہوتے ہیں نا. اور جو کامل ہوتا ہے وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ وہ یہ باتیں نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو اپنے گھر کا بھی خیال رکھنا ہوگا, اپنے مالوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا, یہ بھی کرنا ہوگا یہ بھی کرنا ہوگا, یہاں غلطی ہو جائے یہاں. وہ آپ کو یہ چیز ان چیزوں میں لگائے گا, وہ آپ کو اونچی اونچی باتیں پہ نہیں لے جائے گا. تو فائدہ کس سے ہو رہا ہے اور لوگ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ بس یہی مطلب وہ بات ہوتی ہے مجذوب متمکن کی اور کامل کی. یہی بنیادی بات ہے جس کو لوگ نہیں جانتے. اور جس طریقے میں مجذوب کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو. مجھے بتاؤ مجذوب کو ڈرائیور بنا سکتے ہیں گاڑی کا؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. تو جب لوگ مجذوبوں کے پیچھے چلنا شروع ہوتے تو ایکسیڈنٹ ہی نتیجہ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہی نتیجہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے, ان مشاعر میں تقلید سے تقلید مستلح مراد نہیں بلکہ مطلقاً تقلید بمانے نقل مراد ہے. اور یہاں اس تقلید کی بھی مذمت بلکہ مقصود ہے, کوئی تقلیدی کام مظہر کمال نہیں ہوتا اگرچہ کمال کی طرف ترقی کے منازل میں سے ایک منزل ہے. دیکھو یہاں بار بار تقلیدی کام کو بچے کے فعل سے تشبیہ. اگر تقلید بری ہوتی تو گویا طفل خرد سالی بھی معیوب, کوئی معیوب اور قابل نفرت جو. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ منازل زندگی میں سے اگر کوئی پیاری منموہنی منزل ہے تو طفولیت ہی ہے. کوئی غم نہیں ہوتا, بادشاہی ہوتی ہے, سب کے اوپر حکومت کر رہے ہوتے ہیں. کیوں سارا مطلب ہے کہ ان کی عمر ہی اس طرح ملم یرحم صغیرنا ولم یقع کبیرنا فلیس من. ہاں جی, پر جس طرح طفلی کا عالم نادانی و خامکاری کے باوجود ایک جالب شفقت و پیاری چیز ہے, اور اسی پر شباب کہولت اور شیخوئی خط کے عام و پرخطر مناظر زندگی کی بنیاد رکھی, اس طرح تقلید اپنی بساط و جمود کے ساتھ ایک وصف ہے جو شر سے محفوظ و خطرات سے مامون ہے. اس پر اذان و یقان کی تمام بنیادیں قائم ہیں. تقلیدی پہلے عقید و عمل کی ایک ہموار زمین تیار کرتی ہے جس پر آئندہ چل کر نظر و استدلال کے خاطر خواب گلزار لگائے جا سکتے ہیں. اگر تقلید نہ ہو تو ایمان و یقان کا کوئی ٹول ٹھکانا نہیں, پھر نظر و استدلال بھی ایک خرلنگ کی طرح رہ جاتا ہے جس کو دجال نفس یونان کی طول طویلہ سے لا کر یورپ میں لیا پھرتا ہے. اچھا, آت عمک در دلیل و در شکیل از بصیرت میں کند اورا کسیل. ہر چند وہ مقلد دلی بازی کی کوشش کرتا ہے مگر دلیل و ہیرہ میں وہ گہری نظر کرنا اس کو بصیرت سے رخصت کر دیتا ہے. ہاں جی, میں کا سرمے سرویست سرویست بردو در اشکال گفتن کاریست. وہ ظاہر علم کی پونجی جو اس کے باطن کے آنکھ کا سرمایہ سلب کر لی اور علمی مشکلات بیان کرنے میں صرف کر دی. علم ظاہر کا سرمایہ جو حوالے باطن میں کارآمد ہو سکتا فضول بحث میں مباحثوں میں لگا دیا. اے مقلد از بخارا باز گرد رو بخواری تا شبی تو شیر مرد. اے مقلد بخارا میں علوم ظاہر حاصل کرنے سے باز آ جا اور نفس کشی میں مشغول ہو جا تاکہ تو شیر مرد بن جائے. مولانا کے زمانے میں شیر بخارا اور دنیا میں علوم دین کا سب سے بڑا مرکز تھا. فرماتے ہیں ظاہری علم کا انہماک چھوڑ کر اصلاحی باطن کی کوشش کرو. تا بخار آئے دگر بینی دروں صفدرا در مجلس لا یفقہوں. اب یہ ذرا اس کی تشریح کروں گا ورنہ گمراہی اس سے ہو سکتی ہے. وہ ضروری بات ہے. علم کی دو قسمیں ہیں, ایک تفصیلی علم ہے اور ایک فرض عین علم ہے. اس کا آسان طریقہ تو بس تھوڑا سا ہے, انشاءاللہ پورا کر لیتے ہیں. تا بخارا یہ دگر بینی دروں صف درا در مجلس لا یفقہوں, تاکہ تم اپنے باطن میں ایک اور معارف حقائق کا بخارا آباد دیکھو, جس کی مجلس میں ظاہر علوم کے بہادر ایسے ہیں کہ گویا کونچ نہیں جانتے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی تفصیل ضروری ہے, ورنہ پھر تو میں عرض کرتا علم کی دو قسمیں ہیں, ایک فرض عین علم ہے, ایک فرض کفایہ علم ہے جس کو تفصیل علم کہتے ہیں. تو فرض علم تو فرض ہے, وہ تو ہر ایک نے کرنا ہے, کیونکہ اس نے بنیادی طور پہ اعمال تو سب نے کرنے, چاہے صوفی ہو یا نہ ہو, تو وہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے بخارا جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, مطلب ظاہر ہے وہ تو اپنی مسجد میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ بخارا کے لیے جاتے اور اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع کر لے تو اس سے پہلے اپنی نفس کی اصلاح کر دو. یہ مطلب یہ کہ حضرت فرمارے, کیونکہ اگر آپ نے نفس کی اصلاح نہیں کی اور اپنے آپ کو عالم سمجھ لیا تو پھر اصلاح نہیں ہوگی, پھر اصلاح نہیں ہوگی. یہ مطلب یہ والی بات ہے. تو اصلاح جو ہے نا, مطلب یہ لازمی ہے. تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ چونکہ فرض عین علم میں تو کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا, بلکہ روکنا چاہیے نہیں, وہ تو لازمی ہے, لیکن اس پہ اتنا وقت نہیں لگتا. لیکن جو فرض جو تفصیلی علم ہے وہ جو ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. اگر وہ کوئی کر لے تو پھر لوگ بھی اس کو عالم سمجھتے ہیں, خود بھی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. اگر اس کی اصلاح ہو چکی ہو تو اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا. اگر اصلاح ہو چکی ہو تو پھر اس کو اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا, بلکہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے. ایک دور تک دیوبند میں محتمم سے لے کے چپڑاسی تک سارے عالی نسبت ہوتے تھے. ہاں جی, سب کو نسبت حاصل ہو چکی ہوتی, ان سے جو پڑھتے تھے ساتھ ساتھ ان کی نسبت بھی طے ہو جاتی. بس وہ جس کو کہتے ہیں مشائخ کے پاس جاتے تو بس صرف بس تھوڑا سا کام ہو جاتا اور بس وہ چل پڑتے. تو اس وقت بیعت کرنے کی ضرورت نہیں تھی, مطلب طالب علمی کے دورے میں, بلکہ ڈسکرج کرتے تھے. لیکن جب وہ دور گزر گیا اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے والا دور آیا, حضرت نے پتہ کیا کہ اب معاملہ وہ نہیں ہے, اب مدرسوں میں عالی نسبت نہیں ہے, عام لوگ عالم ہے لیکن عالی نسبت نہیں ہے. نتیجتاً ان سے جو نکلتے ہیں نا تو وہ عالی نسبت نہیں ہوتے, ان کو بہت محنت کرنی پڑتی اور بعض دفعہ وہ ان چیزوں کے خلاف ہو جاتے ہیں, بلکہ اپنے آپ کو اس چیز کا حل ہی نہیں سمجھ, بلکہ اپنے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. تو پھر حضرت نے سب کو متوجہ کیا کہ نہیں, اب جو ہے نا اب طالب علموں کو بھی بیعت کرو اور یہیں پر ذکر کے مجلس سے شروع کرا دو, یہیں پر کام شروع کر دو تاکہ وہ چیز نہ ہونے پائے. اور اس کے لیے حضرت نے ماشاءاللہ دورے کیے, لوگوں سے خطوط محتممین کے ساتھ خطوط کتابت کیے, ان پہ اس کو قائل کیا کہ مدرسوں میں بھی چیز ہونی چاہیے. تو یہ شکر الحمدللہ کہ یہ تحریک جو ہے ایک عالم کی طرف سے آئی, شیخ الحدیث کی طرف سے آئی. نتیجتاً کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا. اگر کسی ایسے شخص کی طرف سے آتی جو صحیح بات کرتے, کوئی صوفی ہوتے اور غیر عالم ہوتے, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ تو لوگ کہتے بھائی یہ چونکہ عالم نہیں ہے لہٰذا علم کی وہ جانتا نہیں ہے, مطلب اہمیت جانتا نہیں ہے, لہٰذا وہ اس کے بارے میں, حالانکہ بات بالکل صحیح ہوتی, پھر بھی صحیح ہوتی, لیکن لوگ اس کو لیتے نہیں. لیکن چونکہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے کیا تو حضرت نے یہ بات اس وقت بھی کی ہے. اب دیکھیں نا, سنیں نا, یہ بات اس وقت بھی کی ہے. تھا بخارا یہ دیگر بھی نہیں دروں سب درا در مجلس لا یفقہوں, تاکہ تم اپنے باطن میں ایک اور معارف حقائق کا بخارا آباد دیکھو, جس کے مجلس میں ظاہر علوم کے بہادر ایسے ہیں کہ گویا اور کچھ نہیں جانتے. پیک اگر چھ درز میں چابک تگست چو بدریا رفت بکستا رگست، ہر کا اگرچہ زمین میں تیز رو ہے مگر جب درے میں جائے تو کمزور ہے. یعنی مطلب ہے کہ زمین پر چلنے والا اگر بہت تیز بھی دوڑتے ہیں لیکن گھوڑے پہ ہے تو ظاہر ہے پانی میں گیا تو گیا. ہاں جی، تو او حملنا ہم بوت فل بر، بس آنکھ محمول است در بہر اوست کس، وہ صرف خشکی میں چلنے کے لیے بنائے گی اور بس وہ جو سمندر میں چلے جو وہاں مرد ہے. بخشش یہ بے سیار دار و شد بدو اے شدہ در وہم و تصویر دو تو. بادشاہ حق تعالیٰ اس دریا کے جوان مرد پر بڑی بخشش رکھتا ہے، متاع دنیا کے وہم و تصویر کی مشغولی میں جھکنے والے تو بھی اس دریا میں قدم رکھ دے. تو یہاں پر ماشاءاللہ بہت اہم باتیں آج ہو گئی الحمدللہ، جو مطلب بنیادی باتیں تھی. اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، لا إله إلا هو، 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 لا إله إلا هو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارس. حق 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 حق
حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق
اللهم صل على سيدنا محمد. الله 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 صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. نحمدك يا خير مأمول وأكرم رسول الله ما لم تمن آجات المقبول من قربات عند الله وصلاة الرسول فصل على مختلف الدبور والقبول وانشابت الفروع من الرسول ثم نسلك بما سنقول من السؤال منك القبول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحيا مماتي وإليك مآبي وإليك ربي تراسي. اللهم إني أسألك من خير ما تجيب به الرياح. اللهم اجعلني اعظم شكرك واكثر ذكرك واتبع نصيحتك واحفظ وصيتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من اشياء فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي وجل حجتك اخفى الاشياء عندي وقت أدني حاجات الدنيا بشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا ومن دنياهم من دنيا فأقر عيني من عبادك. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأمال وصدق التوكل إليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وملم بكتابك. اللهم اجعلني وشاك اني اراك ابدا حتى القاك واسد بتقواك ولا تشكني بمعصيتك. اللهم التبي في تيسير كل يسير فان تيسير كل يسير عليك يسير واسالك اليسر مع عافاتك في الدنيا والاخره. اللهم اعف عني فانك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه فانك تعلم خيانه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينا حتى التين تسقي عن القلب بظروف الدم من خشيتك قبل ان تكون الدموع دما والراس والجمره. اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واقضي اجلي في طاعتك واختم لي بخير واملي وجل ثواب الجنه. اللهم فارج الهم كاشف الغم ومجيب دعوه المسترين الرحمن الدين والرحيم. انت ترحمني فارحمني برحمه تغنيني بها رحمه من سواك. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تقضينا رغبتنا وأن تغنينا عما أنيت وأن من حلقك. اللهم اغفر لي واختر لي. اللهم ارضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما جلت. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم أحيني مسكينا ومتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بأمري وتلم بها شاسي وتسلع بي ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غيبي وترفع بها شهادي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني برشدي وترد بها ألفتي وتعصمني من كل سوء. اللهم آتني إيمان لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك فوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم قصر عنه رأيي وزوف عنه عملي ومن لم تبلغ منيتي ومسرتي من خير وأتى أدن من أحدا من خلقك أو خير أنت موتي أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك ربي على رب العالمين. اللهم نزل بك حاجة منك سرائي وزوف عملي افتقرت إلني إلى رحمتك إلى رحمتك فأسألك إيقاظ الأمور وشافي صدورك ما تجير بين البحور أم تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور من فتنة القبور. اللهم زل الحبل الشديد والمرشيد أسألك ألمنا يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود المفين بالعود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الدعاء عليك التكلان. اللهم لا تكلني إلى نفسي إلى نفسي طرفة عين ولا تنجو مني صالح ما آتيتني. اللهم إنك لست بلهنا لست بلهنا استحدثنا ولا بربي بذو ذكر تبدعناه ولا إليك شركاء يعبدون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجو إليه ونذرك ولا أنك على خلقنا هدم أحد فنشرك فيك تبارك وتعالى فنسألك لا إله إلا أنت اغفر لي. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفى لك ممات ومحياي نحيتها فاحفظ بما تحفظ بعبادك الصالحين وإن متى فاغفر له وارحمه. اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم وأكرم بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمان لا التوفيق العليم ولا يستعفي من الحليم قلوب قلوب العالجم والسنة والسنة العرب. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي مؤمن نزيت وشتمت وجلدت ولن تفجل له صلاة وزكاة وقربة تقرب إليك. اللهم إني أعوذ بك من البرس ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم وأعوذ بالله من حالي على النار ومن النار ما قرب إليه من قولهم وملهم ومن شر ما تأخذون بالناس بناسي وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ومن شر نفسي وشر الشيطان وشركي وشركي وأن نقترف على أنفسنا سوءا ونجور إلى مسلم أو اكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفر من ذوق المقام يوم القيامة ثم يقول بعد الختم تقبل هذه الدعوات فيك محمد أشرف علي وعبد واسع محمد مصطفى محمد علي محمد شفيع وعبد الماجد ومولانا مشرف سليماني مولانا زكريا يوسف محمد إقبال سيد الإشاء وسيد تنظيم الحق وسيد تنظيم الحق ولي وجميع المتعلقين وفي حق أبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات فكر المخلوقات صلاة تسبق الآيات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وصلى الله تعالى.